السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ میزبان بہجہ جلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروڈیوسر گلرخ کے ساتھ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. تو آئیے پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کو پسند آئیں گے. ایک بڑا اہم سوال ہے جو آج ہم اٹھائیں گے اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے, اور سوال یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے ہوں, بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہوں یا پھر دشوار صورتحال ہو, پھر ایک اور چیز ہے بریکنگ نیوز, اس دوران میڈیا کے رول کی صورت کیا رہی ہے, کیا ہونی چاہیے. پھر بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورے چین کی, ایک جائزہ لیں گے. ایران پر امریکی پابندیوں سے عالمی سطح پر تیل کے شعبے میں کیا مسائل ہیں, اور امریکہ میں وسط مدتی انتخاب جو 6 نومبر کو ہو رہے ہیں ایک جائزہ پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بہت نامور لوگ آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں گے. اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے کہا کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والے احتجاجی مظاہرین کو معاف نہیں کیا جا سکتا. وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حالیہ دھرنوں سے ملک کو نکالنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے وہ مسائل کا حل نہیں, ابھی صرف لگی آگ بجھائی گئی ہے. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست کمزور ہے. یہ بات ہم نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اسی تناظر میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ گزشتہ دنوں میں انہی مظاہروں کے دوران پاکستانی میڈیا کا کردار کچھ عجیب سا نظر آیا. نیوز چینلز جو ریٹنگز کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں سرگرم تھے, کچھ خاموش خاموش سے رہے. میڈیا کے رول کے بارے میں آج بات کرنے کے لیے جو میڈیا شخصیات ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں. بے حد جانا پہچانا نام, کوئی تعارف نہیں, صرف ایک نام مظہر عباس کا. اور اسی طرح یاسمین علی تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں اور مصنفہ ہیں میڈیا اور میڈیا لاز ان پاکستان کے بارے میں. ان کی کتاب بڑی توجہ کا مرکز رہی. یہاں امریکہ سے سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا کے شریک ڈائریکٹر جہانگیر خٹک اور طارق احمد مختلف ملکوں میں بڑے اداروں کے ساتھ تحقیق کے کاموں میں لگے رہے. السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید اپنے تمام شرکا کا, اپنے ماہرین کا. سب سے پہلا سوال میرا مظہر صاحب سے. مظہر صاحب, احتجاجی مظاہرے ہوں, ملک میں بدامنی ہو, کوئی اسی طرح کی دشوار صورتحال ہو, اس ساری چیزوں کی اگر عکاسی کرنی ہو تو میڈیا سے عام طور پر ایک عام آدمی جو کہ بہت کچھ نہیں جانتا وہ کیا توقع کرتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا میڈیا اس کو پورا کر رہا ہے؟
جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. جو بھی مہمان اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو السلام علیکم. دیکھیے, بنیادی طور پہ میڈیا کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اطلاع پہنچانا, لوگوں کو خبر پہنچانا, لوگوں کو بر وقت اطلاع, اور صرف اطلاع ہی نہیں پہنچانا, وہ اطلاع درست بھی ہونی چاہیے. کیونکہ میڈیا جو بھی جرنلزم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جرنلزم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, اسی لیے ایک ایڈیٹوریل کنٹرول بہت ضروری ہوتا ہے میڈیا کے اوپر. اور اسی لیے جو مین سٹریم میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے, اس کا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہوتا, کوئی کنٹینٹ کنٹرول نہیں ہوتا, تو جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ جو وہ انفارمیشن دے رہا ہے, جو اطلاع دے رہا ہے, وہ درست ہے یا نہیں. لیکن ہماری یہاں بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں, ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ جس میں ہم خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اب یہ جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ دیا, یہ بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ دنیا میں بہت مختلف ہے.
جی, اس پر بھی ہم بات کریں گے.
معمولی خبر, کوئی ایسی غیر معمولی خبر کہ جو لوگوں کو چونکا دے, جس کے لیے لوگ پریشان ہوں, یعنی لوگوں کو ایک دم جو ہے, جس طرح بھی جو بہت سالوں پہلے 9/11 والا واقعہ ہوا, یا ایسا کوئی واقعہ کہ جو واقعی ایک دم ایک نارمل سچویشن سے اب نارمل سچویشن ہمیں نظر آنے لگے, اچانک کہیں بہت بڑا خودکش حملہ ہو جائے, اچانک کوئی بہت بڑی آگ لگ جائے, کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے, یہ بریکنگ نیوز ہوتی تھیں.
جی,
لیکن ہم نے بیانات کو بریکنگ نیوز بنا دیا. ہم نے بدقسمتی سے, اور یہ کیوں ہوا, یہ اس لیے ہوا کہ ایک ایسی دوڑ میں ہم لگ گئے کہ جس میں خبر کی خبر خبر نہیں رہی، جس میں کسی کا نکلنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا گفتگو کرنا، یہ بریکنگ نیوز بن گئی. تو بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ ہی پاکستان میں اور دنیا بھر میں بڑا مختلف ہو گیا. بدقسمتی سے ہمارے جو پڑوسی ملک بھارت ہے، بھارت میں بھی یہ وبا بہت تیزی سے پھیلی ہے، بلکہ پاکستان سے پہلے سے پھیلی ہے وبا. اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اور ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بعض ایسی بریکنگ نیوز چلی ہیں کہ مثلا دھماکہ ہو گیا، کوئی 10 منٹ تک یہ بریکنگ نیوز چلتی رہی، جس علاقے کے حوالے سے وہ بریکنگ نیوز چلتی رہی، اس علاقے میں ایک پینک ہو گیا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں دھماکہ ہوا. بعد میں کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی کسی سلینڈر کا دھماکہ ہو گیا، کسی ٹرک کا ٹائر پھٹ گیا. اب یہ جو چیز ہے، اس سے لوگوں میں پینک پھیلتا ہے. اسی طریقے سے جب کہیں فسادات ہوتے ہیں، یعنی احتجاجی مظاہروں کی بات کی، چونکہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، سیکنڈز میں ہمیں خبر دینی ہوتی ہے، تو ہم یہ تصدیق کیے بغیر، اور یہی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ مظاہرین کے حوالے سے جب آپ کوئی غلط خبر دے دیں تو اس کے اثرات پورے ملک میں پڑتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں یہ خیال نہیں رکھا گیا.
اچھا یاسمین، آج کل ٹیلی ویژن چینلز پر جن خبروں کو، جس کی ابھی بات کی اور انہوں نے تقریباً بہت وضاحت بھی کر دی مظہر صاحب نے اپنی بات میں، لیکن میرا بڑا سوال یہ تھا کہ بریکنگ نیوز کہہ کر ہم جو پیش کرتے ہیں، آپ کے خیال میں میڈیا کے پاس اس کا کیا جواز ہے؟ کیا حق بجانب ہے؟ اس وقت ہم پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے ہیں.
بہت یہ پرابلم زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاص خبر ہوتی نہیں چلانے کی، تو کوئی چھوٹی سے واقعے کو بھی ایک بریکنگ نیوز بنا کر صرف اٹریکشن گیمک کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ لوگ متوجہ ہوں، کیونکہ یہاں ریٹنگز کا گیم ہے. جس کی جو جس چینل کی جس طریقے سے ریٹنگ ہوتی ہے، اس حساب سے وہ آگے سے آگے رہنے کی کوشش میں ایسا کرتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز جو ایک بہت بڑی اس میں ہے وجہ ہے، وہ لیک آف پراپر ٹریننگ جو میڈیا پرسنل ہیں آپ کے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک کچھ دنوں پہلے بڑا پاپولر چینل کا مارننگ شو میں دیکھ رہی تھی، اس پہ کوئی گیم تھا جس میں کچھ لوگ پلیکارڈ جو تھا کے کھڑے تھے، اور لفظ تانا، یعنی جو ہم تانا دیتے ہیں، توئے این نون بڑیے،
جی
وہ تانا لکھا گیا تھا، تے الف تا نون بڑیے تانے. ایک لمحے کو تو میں الجھ گئی، دین آئی ریئلائز کہ یہ لکھنا کیا چاہ رہے تھے اور یہ لکھ کیا گئے. اب اشارہ اس بات پر ہے کہ ان کی ٹریننگ، لکھنے والا پروڈیوسر، آدمی جو لے کے کھڑا ہوا ہے پلیکارڈ یا عورت، مطلب کوئی بھی، ان کو یہ سینس نہیں تھی کہ لفظ غلط استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ایک لیک آف ٹریننگ ہے میڈیا پرسنل کی،
جی
ان لوگوں نے مالکان کو خوش کرنا ہے جو امپلائیز ہیں. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایون اینکر پرسنز ہوتے ہیں مختلف پروگراموں کے، وہ اگر کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سوالات بذات خود ان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ ان کی ان ڈیپتھ گراس اس ٹاپک پہ بالکل نہیں ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. اس سبجیکٹ کا جو شخص ہوگا وہ ایک سیکنڈ میں اس بات کو پکڑ لے سکتا ہے.
اچھا.
لیکن اس کا جواز تو کچھ بھی نہیں ہے. وجوہات اکنامک بھی ہیں،
ریٹنگ کی بات
بھی ہے،
اور ریٹنگ کی بات بھی ہے جیسا کہ آپ نے کہا. جی آگے چلتے ہیں، خٹک صاحب سے بھی ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے. آئی وش کہ یہ میرے پاس پورے گھنٹے کا پروگرام ہوتا اور ہم اس پہ بہت سارے پہلوؤں پہ بات کرتے، کسی وقت ضرور کریں گے. خٹک صاحب، جب میڈیا پر سیلف سینسرشپ یا اندیکھی پابندیوں کا غلبہ آتا ہے، تو اس صورت میں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے مختلف فورمز خبروں سے بھر جاتے ہیں، جو صورتحال کی درست عکاسی کی بجائے کیا سرائیوں کا باعث بنتے ہیں، پینک پھیلتا ہے. کوئی علاج ہے اس کا میڈیا کے سامنے، اس بڑے چیلنج کا؟
دیکھیے، اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہ ایک علاقہ ہے، وہ ایک ٹیریٹری ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں پر جس طرح ابھی مظہر صاحب نے بھی کیا بات کی کہ ان پہ کسی کا کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر لوگ اپنے ہر قسم کے تبصرے بھی کرتے ہیں، افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جو کہ ہر قسم کے نیریٹوز کو ڈیولپ کر رہا ہے. وہ نیریٹوز पॉजिटिव भी हो सकते हैं और टॉक्सिक भी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में टॉक्सिक नैरेटिव्स की भरमार है और जिसका ओवरऑल आपकी जो सोसाइटी है उस पर भी डेफिनेटली नेगेटिव असर है। एक और उसकी वजह ये भी है कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान में जिस तरीके से इनफॉर्मल मीडिया सामने आ रहा है, वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इट इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब। अब देखिए कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल को आप सुबह से शाम तक देखिए तो आपको उसमें सिर्फ पाकिस्तान की जो सियासी कयादत है वही नजर आएगी, पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी अगर नजर आएगा भी तो वो वर्स्ट फॉर्म में नजर आएगा, यानी कहीं कोई कत्ल हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई और ऐसे वाकयात हो गए जिसमें इंसानी जानों का रिया हुआ, जिससे कोई सेंसेशन फैले। यानी कि मैंने बहुत ही कम ऐसा देखा है कि कहीं पे किसी चैनल ने टीवी रिपोर्ट तैयार की हो कि जिस दफा बारिशें कम हुई और फसल कम होगी, और अगर फसल कम होगी तो इसका ओवरऑल खुराक की जो अवेलेबिलिटी है उस पर, अनाज की अवेलेबिलिटी पर उसका कितना असर होगा, कीमतों पर कितना असर होगा, हुकूमत क्या कर रही है, इस किस्म की जर्नलिज्म आपको नजर नहीं आती पाकिस्तान में। क्योंकि वजह वही है, इट्स अ मैड रेस फॉर रेटिंग्स। और स्पेशली टेलीविजन मीडिया को मैं ज्यादा ब्लेम करूंगा, उसकी वजह यह है कि टेलीविजन मीडिया ने जिस किस्म की एक रीत डाली है, एक फॉर्मूला जर्नलिज्म शुरू हो गई है टेलीविजन मीडिया पर। आप एक यू नो हाई एंड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप एक किसी भी नामी गरामी सहाफी को पकड़ें, उसको एक घंटे का शो हाथ में पकड़ा दें और लाखों करोड़ों के आप इश्तेहार पकड़े, उस पर वो हर किस्म की जो उसकी उनके जहन में जो बातें आती हैं वो कर देते हैं। अच्छे शोज भी हैं और बुरे शोज भी हैं, एवरेज शोज भी हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है कि बहस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मरकूज है वो उन चीजों पर मरकूज है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अशराफियत से है, अवाम उसमें नजर नहीं आते हैं। इसलिए अवाम फिर उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाते हैं कि जहां पर उनकी आवाज सुनी जा सके या वहां से वो किसी को सुना सके। क्योंकि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही ट्रेंड नहीं है पूरी तरह से, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का मीडिया इट वॉज नेवर रेडी फॉर दिस लेवल एक्सपेंशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस लेवल ऑफ एक्सपेंशन की वजह से। पाकिस्तान के जो जर्नलिज्म स्कूल्स थे, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने एक्सपेंशन की इजाजत दी थी, उस वक्त अगर आप पाकिस्तान के जो जर्नलिज्म स्कूल थे उनका करिकुलम जाकर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत महदूद थी, बहुत ही महदूद थी। यानी जर्नलिज्म स्कूल्स की ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो आपको प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के लिए लोग जो है वो प्रोवाइड कर सके। हुआ ये कि वो लोग जो कि अच्छे लिखारी थे या अच्छे डिबेटर्स थे या जिनको लफाजी आती थी, वो आकर टीवी स्क्रीन पर बैठ गए और उनके जहन में जो आता था या जो उनको फीड किया जाता था वो आकर अपना बयानियां बनाते थे या बना रहे हैं इस वक्त भी। और उसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली उन चीजों में अपनी जो तवानाइयां हैं वो सर्व कर रहा है जिनका कुछ ज्यादा
कोई जरूरत नहीं है, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं।
जी हाँ, इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड डिबेट जो है वो उससे निकलती जा रही है। और दूसरी बात ये कि जो ये जिस समय ने कहा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स इसलिए भी नीचे जा रहे हैं कि आप देखिए पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां पर के सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। उसकी एक वजह तो ये है कि ठीक है, हमारे माशरे में इंटॉलरेंस भी है, रेडिकलाइजेशन भी काफी ज्यादा हुई है और उसकी वजह से जर्नलिज्म इट्स अ वेरी डेंजरस प्रोफेशन। लेकिन एट द सेम टाइम मैं न्यूज रूम्स को भी उसमें ब्लेम करता हूँ। जो एडिटर्स बैठे हुए हैं वो दूसरे को कंपटीशन में दूसरे को पीछे रखने के लिए अपने जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो
उनको खतरे में डालने की बात आ जाती है,
उनको डेंजर सिचुएशंस में डाल देते हैं एंड मैनी लूज देयर लाइफ जस्ट बिकॉज जो बेसिक जर्नलिस्टिक जो आपके स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो ही नहीं किया गया और उसकी वजह से उनकी जाने खतरे में पड़ गई। तो बहुत ज्यादा सीरियस मसाइल है पाकिस्तान की जर्नलिज्म में और डेफिनेटली वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं था और इसीलिए सोशल मीडिया पर आपको इस किस्म के ट्रेंड्स की जो भरमार है वो नजर आती है।
बहुत शुक्रिया खटक साहब, मुझे मालूम है आपको आपकी और भी कमिटमेंट है, आपके कमेंट का, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मजहर साहब एक क्विक कमेंट करिए फिर हम शाह साहब के पास चलें। आजकल सेल्फ सेंसरशिप की बहुत बात की जा रही है, अनदेखी कुवतों की बात की जाती है, अनदीदा हाथों का तस्करा किया जाता है। एक आम शख्स इसको कैसे समझ पाएगा? जैसे कि अभी बात कर रहे थे खटक साहब भी कि मीडिया से आम शख्स को निकाल दिया गया, तो मीडिया को हालात और सूरत हाल की दुरुस्त अक्कासी के लिए आखिर क्या करने की जरूरत है कि वो ये बताए कि जो उसका असल फर्ज है वो पूरा किया जा रहा है? कि
देखिए, एक तो चीज ये है कि जो पहले जो सेंसरशिप हुआ करती थी तो अखबारात से खबरें निकाल दी जाती थी, अखबारात खाली सफात पे नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खबर का पता चल जाता था جب وہ خالی اخبارات دیکھتے تھے تو انہیں یہ پتہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون سی خبر نکالی گئی ہے. اب صورتحال بڑی مختلف ہے. اب ایک طریقے سے آپ کو پہلے پریس ایڈوائز ہوتی تھی, اب دوسری طرح کی ایڈوائز ہوتی ہے, آپ کو بتا دیا جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو خوفناک صورتحال ہے وہ مالی سینسرشپ کی ہے.
جی,
کہ مالی پہلے بھی اشتہارات کو استعمال کرتی تھی حکومت کسی میڈیا کو پسند ناپسند کی بنیاد پر, اب اس میں بے انتہا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے صحافیوں میں, چینل سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, ان کی تنخواہیں دو دو تین تین مہینے تاخیر سے آتی ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ بے چینی ہے, یونینز کمزور ہو گئی ہیں, جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو اونرز کی تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہیں, اینکرز ڈریون میڈیا بن گیا ہے. اور جو شروع میں بات کی جاتی ہے, دیکھیے پہلے جو سوشل میڈیا اس لیے طاقتور ہو رہا ہے کہ ویسے بھی آپ کے یہاں جب منفی رجحانات زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہمیشہ, اور چونکہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, لہٰذا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب مین اسٹریم میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا سے کوئی خبر اٹھا کے مین اسٹریم میڈیا پہ چلانا شروع کرتا ہے اور پھر اس کی اونرشپ نہیں لیتا تو پھر الٹیمیٹلی پرابلم ہوتی ہے جب وہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے, عام آدمی کنفیوز ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جب آپ پابندی لگاتے ہیں چیزیں نہیں آتی ہیں تو وہ میڈیا کو بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں دکھا رہے, آپ کسی کے اس میں ہو رہے ہیں, آپ کو ہر طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ نون لیگ کے ہو گئے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ہو گئے ہیں, آپ ایم کیو ایم کے ہو گئے ہیں. تو لوگوں نے میڈیا کو تقسیم کر دیا, میڈیا نے اپنے آپ کو بھی تقسیم کر دیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس نے پرنٹ میڈیا کی چھاپ اپنے اوپر لگا لی, یعنی پرنٹ میڈیا بھی آپ کے یہاں بائی اینڈ لارج جو ہے وہ بیانات کی صحافت کرتا رہا ہے, یعنی ہی سیڈ اور شی سیڈ کی صحافت. وہی چیز الیکٹرانک میڈیا میں آ گئی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ پرنٹ میڈیا کی تمام پاکستان کے اخبارات کی ملا کے سرکولیشن بھی 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. آج ایک چینل کی ویورشپ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے, اور جھونپڑے سے لے کے محلات تک لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ان کی خبروں اور تبصروں پہ وہ اپنے اوپینینز بلڈ کرتے ہیں. اب اگر وہ خبریں غلط ہیں, وہ اوپینینز غلط ہیں, وہ رائے غلط ہے, تو اس کی بنیاد پہ آپ کی رائے عامہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ تقسیم ہے, اس کو کوئی نہ میڈیا خود اس کے لیے فکر مند نظر آتا ہے, جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ ضرور آپ کو فکر مند نظر آئیں گے, لیکن پروفیشنل جرنلسٹ کو بیک سیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. اس وقت وہ لوگ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں جن کا پروفیشن سے ماضی میں کبھی کوئی تعلق نہیں رہا.
جی یاسمین, ایک اب بالکل کوئک کامنٹ, ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, کہاں پر میڈیا کو اپنے سامنے ایک واضح حد اور لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے میں بہت ساری مثالیں بھی دینا چاہتی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے.
بہت دو پوائنٹس میں مظہر صاحب نے جو بھی بات کری کلیئرفائی کرنا چاہوں گی. نمبر ایک وہ یہ کہ جب میڈیا سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا سے کوئی بھی خبر اٹھاتا ہے, انہوں نے کہا اونرشپ نہیں کرتا. نمبر ایک, مین اسٹریم میڈیا خبر کہیں سے بھی لے, اس کی پہلی ذمہ داری ہے پہلے اس کو ویریفائی کرنا. اور بہت سارے معاملوں میں جب مین اسٹریم میڈیا نے, مثال کے طور پہ جدوئی صاحب کے بیٹے نے جب ایک آدمی کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ یا کس طریقے سے اس کی ہلاکت ہوئی, وہ 3 دن خبر سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا نے اٹھائی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن کرنا کسی بھی خبر کی ان کی اپنی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. نمبر دو, جو مین اسٹریم میڈیا کو لائسنسز دیے جاتے رہے ہیں ٹیلی ویژن سینٹر ٹیلی ویژن پیمرا کے قوانین سے مطابق, وہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک شخص جو لائسنس مانگ رہا ہے اس کا کردار, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ایسوسیشن, ان چیزوں کو چیک کرے. وہ مٹیریل چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے, آپ کے پاس کیا اتنے فائنینسز ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو آپ اس کو لے کر آ سکیں, وغیرہ وغیرہ. مگر جو بنیادی چیز ہے وہ مسنگ ہے. میرے خیال میں جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو لائسنسز اس وقت دیے ہیں ان میں سے کم از کم آدھوں کے تو لائسنسز ویسے ہی ریسائنڈ کر دینی چاہیے. نہ ان میں کوالٹی ہے, ना उनका स्टैंडर्ड है, ना उनके लोग ट्रेंड है, जीरो बटा जीरो है, और ये लोग कंफ्यूजन में इजाफा करते हैं।
अच्छा,
उसके बाद आप आइए, आप हद की जब बात करती हैं कि लिमिट क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है मीडिया के लोगों की, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया खसूसन टीवी के हवाले से बात कर रही हूँ, तो वहां पर जब एक जो मालिक है उसकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम चलेंगे, उसके मर्जी के मुताबिक जो उसकी लीनिंग होगी उस तरफ से मामला चलेंगे, तो वो चीजें खराबियां पैदा करती हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज में मीडिया के बारे में पिछले दो चार दिन के हवाले से बात करना चाहूंगी बेजक, कि इस वक्त जब आपने ये लबैक ने जो ये कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, किसी मीडिया ने उसको पिक नहीं किया। कहीं पे अगर वो सिर्फ खबरों में तस्करा आता था कि प्रोटेस्ट हो रही है, तो कौन प्रोटेस्ट कर रहा है या क्यों कर रहा है उसका नाम नहीं आया। बैठ के टीवी पे जो पिछली दफा इन लोगों ने एक दफा हॉस्टेज किया था मुल्क को, उस वक्त जिस तरह के प्रोग्राम्स और बिल्कुल फजूल किस्म की स्पेक्यूलेटिव तबसरे होते थे, अजीब व गरीब लोगों को बुला लिया जाता था, एक एक मशगला मिला हुआ था, उससे क्या होता था कि एक लोगों के जहन पे बुरा असर पड़ता था, फ्राइड क्रिएट होता था, आपका इन्वेस्टर और ज्यादा भागेगा, और जो गलत एक तबसरे होते थे, गलत राय कायम की जाती थी, वो एक गलत इंप्रेशन, वो सब इस दफे नहीं हुआ। सिर्फ जिस दिन मायदा हो गया, उस दिन पहली दफे मैंने सुना कि फलां पार्टी से मायदा हुआ है और ये जो सिटिन है दैट इज बीन कॉल्ड ऑफ।
अच्छा,
ये बड़ी बाकमाल काम था जो इस वक्त हमारे मीडिया ने किए हैं।
अच्छा,
उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज को समझा है अपनी पिछली गलती के बाद कि इस चीज से ज्यादा हाइप क्रिएट होती है। उन लोगों ने बैठ बैठ के इस पे तबसरे नहीं किए, प्रोग्राम नहीं चलाए, इस पे पैसे नहीं बनाए।
ठीक।
और
अच्छा,
उसकी वजह से एक एक ज्यादा जो स्पेक्यूलेशन हो सकती थी कि अब क्या होगा और खराबियां बुराइयां उस मामले में हो सकती थी, अगर कोई मसला हल होना भी था तो जब वो लाइमलाइट में ज्यादा आता है तो हर बंदा छोटा महसूस करता है।
इस पे भी यास्मीन जी, इस पे भी यास्मीन
तो,
हम
तो
बात
बेहतरी इसमें जी।
अच्छा, हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि जब इस तरह मीडिया पे कवरेज नहीं आती और सोशल मीडिया पे किसी और हवाले से आता है, जिसका हम बात कर चुके कि आसारायें भी ज्यादा आती हैं इस वक्त। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मजहर साहब से एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी।
सिर्फ एक लाइन
जी,
न्यूज में खबरें आती रही हैं, नाम लेके नहीं आती थी, तफसील नहीं आती थी कि प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, बाकी खबर आती थी।
अच्छा शाह साहब, बड़ा
स्पेक्यूलेटिव की गुंजाइश नहीं रहती थी।
अच्छा शाह साहब, एक बड़ा क्विक कमेंट करिएगा कि मगरबी मीडिया का आप जायजा लेते आए हैं, आपका बहुत दिन क्याम रहा, पाकिस्तान में भी मीडिया का रोल देख रहे हैं, आपके ख्याल में आज पाकिस्तान के मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिल्कुल क्विक कमेंट
जी। पाकिस्तान के मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने ऑडियंस को किस तरह एजुकेट करें, क्योंकि ज्यादा एम्फेसिस जो कि पाकिस्तान की मीडिया का होता है कि अगर वो न्यूज के हैं वो भी एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं न्यूज को, और मीडिया का मेन एम्फेसिस जो होता है कि वो एक अपने व्यूअर को इस तरह से एंटरटेन करें कि उनको न्यूज में और एंटरटेनमेंट के बीच में जरा सा ये भी एक्सपीरियंस हो कि क्या न्यूज है और क्या एंटरटेनमेंट है, और नेशन की जो ग्रूमिंग है और उसकी जो एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है वो मीडिया से काफी हद तक मिस हो गया है। मेरे ख्याल में तो एक डिस्टेंस जवाब होगा, मगर इमीडिएट चैलेंजेस में तो नहीं, मगर लॉन्ग डिस्टेंस चैलेंजेस में भी है कि वो मीडिया की, ये आवाम की, अपने व्यूअर्स की कोई ग्रूमिंग नहीं कर रहे।
अच्छा बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मजहर साहब, इससे पहले कि आप जाएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब बिल्कुल देते जाइएगा, किस तरह से इसको आप चंद अल्फाज में कह सकते हैं कि मीडिया से जिस मुतवक्के रोल की का हम कोशिश करते हैं या तवक्को करते हैं उससे, उसको मुमकिन कैसे बनाया जाए? मजहर साहब चले गए हैं क्या?
मीडिया को, न्यूज मीडिया को और न्यूज चैनल को अगर आप इंफरटेनमेंट चैनल बनाएंगे तो उसके नुकसान बहुत होते हैं। दूसरी बात यह कि ये बहुत ये हाई टाइम है, और जिस तरफ निशानदेही की अभी यास्मीन ने भी की, हमारे दूसरे साथियों ने भी की, उस पर जावेद जब्बार साहब और जस्टिस नासिर हसन जाहिद की मीडिया कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो किताबी शक्ल में आज मौजूद हैं।
ان کو اگر منوان امپلیمنٹ کروایا جائے, انفورس کیا جائے, تو اس میں ضابطہ اخلاق بھی آئے گا, اس میں میڈیا کنٹرول بھی آئے گا, میڈیا کو ایک پروفیشنل میڈیا کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو اگر غلط اطلاعات آپ دیں گے یا لوگوں کو بھڑکانے والی اطلاعات دیں گے یا لوگوں کو بھڑکائیں گے آپ کسی یا انسائڈ وائلنس والی کی طرف چلے جائیں گے, تو یہی میڈیا جو لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے, آج لوگوں کو پتا ہے کہ کس روڈ پہ جانا ہے کس روڈ پہ نہیں جانا, ان کو صبح ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہاں ٹریفک بلاک ہے یہاں, تو انفارمیشن میڈیا دے رہا ہے. لیکن اگر انفارمیشن اگر ڈس انفارمیشن دے گا میڈیا, تو یہی میڈیا جو لوگوں کو اطلاعات دے رہا ہے وہ لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کیسے پینک میں آ گئے ہیں میڈیا کے, جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا, نہ حکومت کنٹرول کر پا رہی ہے نہ میڈیا خود کنٹرول کر پا رہا ہے. تو سب کو مل کے بیٹھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس پہ چیزیں موجود ہیں, اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنے اس کو تمام میڈیا اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے ایک چیز نہیں ڈیسائیڈ کرے گی اور پروفیشنلی میڈیا کو رن نہیں کیا جائے گا, میرا خیال ہے آگے چل کے اس کے نقصانات ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے مظہر عباس صاحب, ہمارے ساتھ تھے یاسمین علی اور طارق احمد, ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ آگے بھی چلیں گے. ہماری اگلی سیگمنٹ کے لیے مظہر عباس لنڈن سے اور واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ چین کا جائزہ لیتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں. چین کے اور پاکستانی وزرائے اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات کے بعد دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق 15 معاہدوں اور یادداشتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. شاہ صاحب, پہلا سوال آپ سے کہ آپ کے خیال میں ان معاہدوں اور یادداشتوں میں سب سے اہم بات کیا رہی؟
جی, سب سے اہم بات جو کہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے جو ان کے وزیر اعظم نے اور ان کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بات کی کہ جو معاہدے ہیں وہ جو کہ تو بھی چلتے رہیں گے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ بعض حکومت کی باقی پی ٹی آئی کے سینئر عہدیداروں کی طرف سے یہ سننے میں آتا تھا کہ وہ سی پیک کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور سی پیک کو چند معاہدوں کے اوپر یہ نظر ثانی کی جائے گی. اب وہ بات کھل کے کلیئر ہو گئی ہے کہ سی پیک جوں کے تم چلتا رہے گا اور اس میں چند ایک ایسی ایڈیشنل باتیں جو کہ ان کی تفصیلات سامنے نہیں, مگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کے فائدے کو زیادہ ریلیٹ کیا جائے گا اور ان کے مفادات جو ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کیے جائیں گے. وہ ایک بنیادی چیز تھی جو کہ ان کے یہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آیا سی پیک ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے, یا سی پیک کے جو فائدے ہیں کیا وہ پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ پہنچ رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے اور اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا سے یہ بات آئی ہے اور بہت سارے لیڈر ذرائع کے ذریعے بات سامنے آئی ہے کہ سی پیک کا زیادہ فائدہ چین کو ہے اور پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات پاکستان کے اندر محسوس کی گئی, پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے یہ بات اکثر اٹھائی, اور اس کے بعد جب اس دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان چین کے وزیر اعظم سے ملے, صدر سے ملے, تو یہ بات کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوا پاکستان اور چین کے معاہدوں کے اوپر, اور اس کے باوجود اس بات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ سی پیک کے مفادات کو اور سی پیک کے فائدے کو پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادہ الائن کیا جائے گا.
اچھا ڈاکٹر اقبال, پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے جس کے بارے میں ہم بہت دنوں سے بات بھی کرتے آ رہے ہیں. پہلے سعودی عرب سے امدادی پیکج لیا گیا, اب چین سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے, اگرچہ اس سلسلے میں مزید بات چیت ہوگی. آپ کے خیال میں دوست ملکوں کے ایسے امدادی پیکجز سے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں کس حد تک مدد ملے گی؟
دیکھیے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بیسک مشکل ہے وہ تو پاکستان کی اکنامک پالیسی ہے, اسی وجہ سے ہمارے جو فائنینشل پوزیشن ہے کمزور ہوئی ہے, ایکسچینج ریٹ غلط تھا, دوسری ایکسپینشنری فسکل پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی اور اس لیے فورن ایکسچینج ریزرو کم ہو گئے. وہ ایک بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس وقت مشکلات نظر آ رہی ہیں. وہ مشکلات کسی صورت میں بھی ٹیمپرری اسسٹنس جو ہوتا ہے دوست ملکوں کی طرف سے وہ سالو نہیں کرتا. اس کی بیسک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی پالیسیز بدلنا ہوں گی, اور وہ مسئلہ جب آپ پالیسی بدلتے ہیں تو اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ دوسرے مقاصد جو ہیں وہ پھر خاص طور پہ سیاسی مقاصد جو ہیں ان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو تو جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ آپ کو دوست ملکوں کی طرف سے ملے گی اس کا بیسک مقصد یہی ہوگا کہ ٹیمپرریلی آپ کو جو فائنینشیل مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں, لیکن جو اصل حل ہے, جو اس معاملے کا اصل حل ہے, وہ اس میں کوئی تعلق نہیں رکھتا. اس کے لیے آپ کا پالیسی بدلنی ہوگی, وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں اور اسی لیے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. میرا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو اسسٹنس ہے اس کو آپ اس پراپر کانٹیکس میں دیکھیے کہ یہ بالکل ٹیمپرری سا مرحلہ ہے, ایک ٹیمپرری سا سلوشن ہے, اس کے بعد آپ کو وہی مشکلات دوبارہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی اگر آپ پالیسیز نہیں بدلتے.
اچھا منظر, چین کی پاکستان کی نئی حکومت سے سی پیک منصوبوں کے بارے میں تحفظات تھے جس کی طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا, اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس بارے میں تحفظات تھے کہ یہ سارے کا سارا جو منصوبہ ہے وہ چین کی زیادہ مفاد کے اندر ہے. آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ دورہ ہوا ہے اس سے دونوں ملکوں کے تحفظات کو دور کرنے میں کس حد تک مدد ملی ہے؟
یہ سب سے بڑا تو فرق یہ پڑا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پورا کا پورا جو معاہدات جتنے بھی اب کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے دیے گئے دے رہا ہے چائنا. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو, کیش فلو کا جو کافی سیویئر پرابلم ہے, تو اس کو انہوں نے ایڈریس کیا چائنا کی طرف سے, اور تینوں طریقے سے کہ جو نئے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کا پلس کیش جو ہے وہ ڈلیور کرنے کا پاکستان کو کافی اچھے ریٹس کے اوپر, اور جو باقی اگر لون لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی 6% کے اوپر مل سکتے ہیں پاکستان کو. تو یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں بیسیکلی اس وقت کرنٹ, جس طرح ابھی مجھ سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ جو اس کرنٹ سچویشن ہے اس کو ایڈریس کیا گیا, لیکن اگر آپ مینج نہیں کر پائیں گے اکانومی تو پھر مشکل ہی ہوگا کہ ہم زیادہ آگے چل سکیں. لیکن اس سال کے لیے کم از کم پاکستان کو بیل آؤٹ مل گیا, اور فائدہ اس میں یہ کہ کیونکہ اگر بیل آؤٹ ہے اور اگر پاکستان مینج کر پائے گا اکانومی تو پھر یہ مقدمہ, یہ جتنے بھی ہیں معاہدات اس میں سے کوئی ایسے نہیں ہیں جس میں کہ پاکستان کو ہرٹ کرے, پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہی رہے گا, کیونکہ اگر اکانومی یہاں پر موو کرتی ہے چائنا کی طرف سے تو پاکستان کو جابس بھی ملیں گی یہاں پر, اور کیونکہ ٹریڈ یہاں کے تھرو ہوگی تو 1 trillion تک کا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا فال آؤٹ افیکٹ کافی ہوگا کہ جو ونڈ فال جو اس کو پاکستان کو ایک اکانومی کا ملے گا, سروسز یہاں پر ہوں گی بہت ہی کی جائیں گی, پلس بلوچستان کو کافی ایڈوانٹیج ملے گا اس کا, تو اوور آل پاکستان کا فائدہ رہے گا. پلس یہ ہوگا کہ کیونکہ روس اور بیچ میں اور بھی ملک جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو فرق سیکیورٹی کے اوپر بھی رہے گا کہ باہر کی طرف سے انٹرفیئرنس جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گی اس طریقے سے فرینک فریلی, جس طریقے سے ابھی ہو رہا تھا کہ ہر ملک جو ہے ایک پراکسی وار پاکستان کے اندر بنا رکھی تھی, تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا پاکستان کے لیے. تو اوور آل میرے خیال میں یہ معاہدات میں پاکستان کو کوئی نقصان ایسا نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے انٹرسٹ گروپس ہیں جن کو کہ ایڈوانٹیج رہتی ہے کہ اگر یہ نہیں نہ چلے آگے پاکستان کی چائنا کی ڈیلنگ تو, اور جو ریویو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کہہ رہے ہیں ریویو نہیں کر رہے کوئی پرانے معاہدات, تو اس میں ایسا اگر ہم غور سے دیکھیں تو انلیس کے کوئی پرائیویٹ لیول کے اوپر کیے گئے چھوٹے موٹے جو معاہدے ہیں, لیکن اوور آل جو پکچر ہے اس میں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے, ایڈوانٹیج ہی ہے کیونکہ پاکستان کے کوئی پیسے نہیں زیادہ لگ رہے, باہر سے پیسے آ رہے ہیں, فورن انویسٹمنٹ آئے گی, تو اس کا ایڈوانٹیج ہی رہے گا پاکستان کو.
اچھا اب ہم اگلے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ایرانی تیل کی درآمد کا معاملہ. تو امریکہ کی طرف سے پیر کے روز ایران پر پھر سے پابندیاں لگیں گی جن کا سبب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس سال کے اوائل میں جوہری سمجھوتے سے امریکہ کے نکل جانے کا اقدام ہے. جو معاہدہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہوا تھا, وہ ملک جو امریکی استثناء کے بغیر ایران سے تیل درآمد کرے گا وہ بھی امریکی مالیاتی جرمانے کی زد میں آئے گا. لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے کہا کہ متعدد ملکوں کو عبوری استثناء دیے جانے پر بھی غور ہو رہا تاکہ نئی امریکی تعزیرات کے نافذ ہونے کے بعد وہ ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھ سکیں. ڈاکٹر اقبال, پہلا سوال آپ سے, امریکہ کی ایران پر لاگو ہونے والی ان پابندیوں اور مختلف ملکوں کی طرف سے ایران سے تیل کی خرید کے حوالے سے امریکہ کی ناراضگی کا معاملہ ایران کے لیے خاص طور پر اور دنیا بھر میں تیل کی فراہمی کے لیے کس حد تک دشوار صورتحال پیدا کرے گا؟
دیکھیے نا, اس ڈسیزن سے پہلے ہی ایران کی جو آئل ایکسپورٹ تھی وہ کم ہو گئی تھی. ٹپیکلی ایران کی جو پروڈکشن ہوتی تھی وہ 2.5 ملین بیرلز ہوتی تھی دن کی, اب وہ 1.5 ملین بیرلز رہ گئی ہے. تو یہ ایک بہت عام سی بات ہے جس کی وجہ سے ایک تو دنیا میں سپلائی کم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایران کے لیے جو فائنینشیل سپورٹ ملتی تھی وہ کم ہو گئی. تو جہاں تک جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل کی قیمت بڑھ گئی, اب یقین ہے پچھلے دو تین ہفتوں میں اس کی قیمت میں کچھ کمی آئی ہے کیونکہ کچھ سٹیبلٹی ہو گئی اس علاقے میں, لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ گلوبل سپلائی کم ہو گئی ہے, اور اسی کنڈیشن میں اگر سعودی عربیہ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھاتا تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ قیمتیں بڑھیں گی, اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی پہ برا اثر پڑے گا. جیسے کہ آج کل کے ایسٹیمیٹس میں دیکھ رہا ہوں ان کی بیسس پہ اگر آئل کی قیمت $100 پہ چلی جاتی ہے پر بیرل, تو اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی جو ہے اس کی گروتھ 0.5 to 0.7% کم ہو جاتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ 2.5 کے بجائے یہ 1.8-1.7 کے قریب پہنچ جائے گی. وہ بہت خطرناک سی بات ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کو بہت بڑا مشکل قسم کا اثر پر ہوگا, امریکہ میں بھی اس کا بڑا اثر ہوگا. تو ایک تو یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر چونکہ اس کی وجہ سے ڈالر اور دوسری فورن ایکسچینج ارننگز کم ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک تو ریال کی قیمت بہت زیادہ کم ہو گئی, جس کی وجہ سے جس ڈیویلیوشن کی وجہ سے وہاں کی جو انکم لیول تھا ریئل انکم لیول وہ کم ہو گیا ہے, اسپینڈنگ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور خاصا بے چینی پیدا ہو رہی ہے, جس کی اس کی وجوہات اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ تو سب کے سامنے ہیں, وہ پہلے بھی ہو چکا ہے, آپ نے 1980 میں بھی دیکھا تھا, اس کے بعد آپ نے 1991-92 میں بھی دیکھا تھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں گلوبل اور ریجنل کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں انسٹیبلٹی پیدا ہوگی, اس کا ایسا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اس کی امید رکھی جاتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ریجنل انٹروینشن کو ختم کر دے گا یا اپنے آپ کو کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اس قسم کا ملک نہیں ہے, وہاں کی جو قوم ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو وہ اور سخت ہو جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ پالیسی جو اختیار کی گئی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ان کے مثبت اثرات کم ہیں. اور یہ سب سے بہت اہم رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, کیا آلٹرنیٹو آپشنز ہیں, تو یہ ابھی تک کسی نے نہیں سوچا. کیا اس کے بعد پوری جنگ ہوگی, اس جنگ کی وجہ سے کیا اثرات ہوں گے, اس کے کیا کیا کنسیکوئنسز ہوں گے, یہ کسی نے ابھی تک نہیں سوچا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس حد تک اس قسم کے ریسٹرکشنز کو لگایا جائے گا اور کس وقت ان ریسٹرکشن کو ایز کرنا ضروری ہو جائے گا اور کس قسم کی کوآپریشن ایران سے چاہیے گی. تو یہ بڑی اہم بات ہے دیکھنے والی, اور اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک مغربی ممالک امریکہ کی اس پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ آٹھ ملکوں کو ڈیفرمنٹ دے دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے, یورپ نے تو خود ہی اپنے لیے ایک سیپریٹ پاتھ بنا لیا ہے, پیمنٹ پاتھ بنا لیا ہے, جس کی بیسس پہ ڈالر کو استعمال نہیں کیا جائے گا. تو ایسی کنڈیشن میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی سے یہ پالیسی جو ہے اتنی کامیاب نظر نہیں آتی جتنی کی امید تھی, اس لیے کمپرومائزز اور آلٹرنیٹو سولوشنز کو دیکھنا ضروری ہے.
اچھا شاہ صاحب, میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران کو صدر ٹرمپ کی طرف سے پابندیوں کے دوبارہ طلاق کے اعلان کے بعد تیل کی فروخت میں 37% کمی کا سامنا رہا, اور اب جبکہ آج رات سے یہ پابندیاں مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائیں گی تو پھر تیل کی عالمی منڈی اس سے کس طرح متاثر ہوگی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے مخصوص ریجنز کے حوالے سے؟
جی, جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ کافی حد تک درست ہے, حالانکہ میں اس میں ایک اور ایڈیشن کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم صرف تیل کی مقدار کو ایک ویریبل کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ ہم تیل کی قسم کو بھی دیکھیں. ایران کے ساتھ ساتھ اس وقت وینیزویلا کے اوپر بھی جو انٹرنل حالات ہیں, وینیزویلا کی طرف سے جو تیل آ رہا ہے اس میں بھی کافی حد تک سپلائی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ڈاماڈول نظر آتی ہے. تو ایران اور وینیزویلا کا تیل جو ہے وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے اتنا بہتر نہیں ہے, اور اس کوالٹی کو اپنے کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں لانے کے لیے جو ایشیا پیسیفک کی ریفائنریز ہیں انہوں نے بلینز کے ڈالرز لگا کے اپنی ریفائنریز کو اس طریقے سے بنائے کہ اس میں اگر کم کوالٹی کا تیل ڈالا جائے تو اس کو ریفائن کر کے اس میں سے اپنے ضرورت کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کا وہ مواد نکال سکیں. اب جب یہ کم کوالٹی کا تیل جب آنا کم ہو جائے گا وینیزویلا کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی, تو پھر ان ریفائنریز کو اعلیٰ کوالٹی کا تیل اونچی قیمت کے اوپر خرید کر اپنی ریفائنریز میں سے ریفائن کرنا ہوگا, اور جس کے لیے کاسٹ کے لحاظ سے ان کو کافی نقصان ہوگا, اور وہ کاسٹ پھر وہ اپنے آگے کسٹمرز کو بھی ظاہر ہے منتقل کریں گے, جس کی وجہ سے آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگی. ایک تو آئل کی قیمت کی سپلائی کی فلکچویشن کی وجہ سے, اور آئل کی قسم کی فلکچویشن کی وجہ سے, جس قسم کا آئل آ رہا ہے مارکیٹ میں اس کی وجہ سے یہ دوہرا اثر پڑے گا تیل کی قیمتوں کے اوپر. اس کے علاوہ جہاں تک سپلائی کا صرف تعلق ہے کہ کتنا پیٹرول آ رہا ہے, اس وقت اگر ہم ایک طریقے سے دیکھیں دنیا میں سپلائی کافی حد تک زیادہ ہو گئی ہے. ایک طرف تو روس اور امریکہ کے درمیان میں ٹسل جاری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ون پوزیشن میں آئل سپلائر کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے شیل آئل بہت زیادہ آ رہا ہے, امریکہ جو کہ نیٹ کنزیومر تھا وہ نیٹ پروڈیوسر بن چکا ہے. تو جہاں تک سپلائی کا تعلق ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, جہاں تک اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس قسم کا آئل دنیا کی کس آئل مارکیٹ کو افیکٹ کر رہا ہے, اور اس کی ریفائنریز کس قسم کی ہیں, اور کون سی ریفائنری نے کس قسم کے آئل کے لیے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہو, یہ ایک ویریبل بھی ہمیں اپنے اس انالیسز میں لینا چاہیے.
اچھا منظر, یورپی حکومتوں نے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران سے تجارتی روابط کسی نہ کسی طور پر قرار رکھنے کا عزم کیا, جس کا ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی, لیکن اب کچھ بڑی تیل کمپنیوں کی طرف سے ایرانی تیل کی مزید روکنے کی وجہ کی خرید روکنے کی وجہ سے صورتحال کچھ گمبھیر بھی ہوئی ہے. یورپ کس حد تک ایران پر پابندیوں کے تناظر میں کاروباری رابطوں کو برقرار رکھنے کا حل ہے, کیونکہ امریکی پابندیوں کا بھی خطرہ ہے ان کو؟
جی, اس طرح کیا کہ یورپ نے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیفائنس شو کی ہے, اور انہوں نے ایک سیٹ اپ اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی ہے, جس میں کہ پیش پیش جو ہیں جرمنی اور فرانس ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تاکہ جو ایران ہے وہ اب جو نیوکلیئر معاہدہ ہے اس سے نہ وہ چھوڑ کے نکل چلا جائے. تو ان کی سب سے بڑا جو یورپ کے اندر ہے ایشو وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ, تو ایرانین ریفیوجیز بھی جو یورپ کا رخ کریں گے, اور یورپ جو ہے وہ ریفیوجیز کو نہیں اور چاہتے کہ ایسے کہ حالات خراب ہوں گے جہاں پر کہ مزید یورپ کے اندر ریفیوجیز آئیں, کیونکہ امریکہ بہت دور ہے, وہاں پر ایرانین ریفیوجیز شاید نہ جائیں اتنے زیادہ. تو یہ سب سے بڑا کنسرن رہتا ہے یورپ کی کوئی بھی پالیسی جب بناتے ہیں, اور اس صورت کے اندر انہوں نے سمپلی یہ کیا ہے کہ ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس حد تک وہ کر سکتے ہیں ود ان لا کے جو امریکہ نے رولز بنائے ہیں, اور اسی طریقے سے انہوں نے ڈیل بھی وہ شاید یورو کے اندر ہی کریں گے ایران کے ساتھ, لیکن جو آئل شاید اتنا وہ نہ خریدیں, لیکن اور چیزوں کے سلسلے میں وہ کمپنسیٹ کریں گے جہاں سے ایران جو بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. لیکن ایز سچ یورپ کے پاس اتنی اس وقت نہیں, کیونکہ اپنے انٹرنلی بھی کافی انسٹیبلٹی ہے, جس طرح کے جرمنی کے الیکشن کے بعد اینگلا مرکل بھی جو ہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیم ڈک کی سچویشن میں ہو جائیں گے اگلے ایک ڈیڑھ سال کے بعد, تو بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہیں گی. جو اگر رائٹ فنگرز آتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہ زیادہ, تو مشکل ہو جائے گی یورپ کی, ہو سکتا ہے پالیسیز میں بھی چینج آئے آگے چل کے آج سے تین سے چار سال کے بعد. تو لیکن سو فار جو ہے میرے خیال میں کہ کافی حد تک وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو کمپنسیٹ کریں, لیکن ایران کے اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنل حالات, وہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی وہاں پر ہو گئی ہے, جو حالات ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جس طرح زمبابوے اور وینزویلا جو ہیں ہائپر انفلیشن کی طرف چلے گئے تھے, تو ایران کی بھی کافی حد تک اس ڈائریکشن ویسی ہی چل رہی ہے. اگر مزید سینکشنز لگیں اور حالات ہوئے تو ایران کے لیے کافی مشکل انٹرنلی ہو جائے گی, اور تو یہ ضرور بات ہے کہ وہ اپنی پالیسی چینج کریں گے کہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ پالیسی اپنی چینج کر پائیں گے اور کریں گے, اور جو سفر کریں گی وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی ایران کی, وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ کرے گی, اور وہ کرنا شروع ہو چکی ہے ان سینکشنز کی وجہ سے. اور یورپ کو اس کے معاملے میں کافی زیادہ کنسرن ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بیل آؤٹ کسی بھی صورت میں کر سکیں تو کر دیں. لیکن اب جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آج انڈیا اور انکلوڈنگ انڈیا اور بھی کنٹریز جو ہیں وہ یہ کوشش کر آٹھ کنٹریز کو وہ آئل سیل کر سکے گا ایران, اور کیونکہ قیمت آئل کی آہستہ سے اوپر چلی جائے گی تو وہ کم سیل سیل کر کے بھی ان کی قیمت شاید ان کو تھوڑے بہت مل جائیں اتنے پیسے کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں. اور چاہ بہار کا جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس پہ سینکشنز نہیں لگا رہا, تو چاہ بہار کے تھرو جو ٹریڈ ہوگی اس کے اوپر کافی ان کو ٹیکسیشن مل جائے گی, جو کہ پہلے پاکستان کے تھرو ٹریڈ ہو رہی تھی اور جو بھی آتی تھی افغانستان کو, وہ سارا کا سارا جو ہے اب ایران کے تھرو جائے گا. تو امریکہ کی پالیسیز ایک طرف تو سینکشنز لگا رہے ہیں, دوسری طرف سے ان کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں اوور آل امپیکٹ اس کا جو ہے وہ ہوگا ایران پہ, لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا. اور یورپ کو بھی یہ چیزیں ساری دیکھ کے ہی اپنی پالیسیز جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو ریلیف دیں.
اچھا بہت بہت شکریہ منظر صاحب کا, بہت بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب کا. لیکن ڈاکٹر زبیر آپ چلتے چلتے بالکل ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے, کیونکہ ہماری آخری سیگمنٹ ابھی باقی ہے, کہ امریکی وزیر خارجہ نے جن ملکوں کو استثناء دینے کی بات کی ان میں چین, جاپان, بھارت اور جنوبی کوریا ممکنہ طور پر شامل ہے, یہ استثناء ایران کے لیے کس حد تک سود مند رہے گی؟
یہ بہت اہم ہے, وہ اس لیے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایران کا کوئی 50% سے زیادہ جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ ان ملکوں کو جاتی ہے, اور اس لیے ایران کو سٹیبلٹی ملتی ہے. لیکن ایک چیلنج صرف ایک ہی ہے کہ بارٹر ٹریڈ میں ہی آئل ایکسپورٹ ہوگا, اس کے ایکسچینج میں صرف گڈ آ سکتی ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان ہے اور ایک فائدہ بھی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایران کی جو لانگ ٹرم اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ ایشیا کی طرف زیادہ بڑھ جائے گی اور یورپ کی طرف اور امریکہ کی طرف اور کم ہو جائے گی, جس کے لانگ ٹرم نقصانات ہوں گے. لیکن شارٹ ٹرم بیسس پہ یقیناً ایران کو کنسٹرینٹ ہوں گے, اور ان کنسٹرینٹ کا ہینڈل کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا.
بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ میں. اب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پروگرام کی آخری سیگمنٹ ہے, اور وہ ہے امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کی بات کریں گے. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے, ان کا تجزیہ لیں گے صورتحال کے اوپر. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور اب پروگرام کی آخری سیگمنٹ امریکہ میں وسط مدت انتخابات جو 6 نومبر سے ہو رہے ہیں. ایوان نمائندگان کی تمام کے تمام 435 نشستوں پر مقابلہ ہے, جبکہ سینٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر انتخاب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گورنروں کے بھی مقابلے ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر یوسف زئی
جی جی
ہاں جی, تو آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وسط مدت انتخاب سے پہلے کیا عوامل ہیں جن کا جائزہ لینا اس وقت ضروری ہے, اور انتخاب کے نتائج کی ممکنہ طور پر ایک تصویر دکھا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے مختلف جائزوں کے حوالے سے, مختلف عوامی رائے عامہ کے ذریعے جو سامنے آتے ہیں, آپ کس پارٹی کی پوزیشن کو مستحکم ہوتا دیکھتے ہیں؟
جی, اس طرح ہے کہ 1934 سے لے کر اب تک جو بھی نیا صدر ہوتا ہے تو اس کی پارٹی اوسطاً 23 سیٹ جو ہیں وہ لوز کرتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریٹس کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے کانگریس میں. اس وقت دو طرح کے, جیسے آپ نے بتایا کہ دو طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں, ایک جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے لیے ہیں, دوسرے سینٹ کے لیے ہیں. تو سینٹ میں اس وقت ریپبلکنز کی پوزیشن کافی حد تک مضبوط ہے, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ سینٹ جو ہے وہ کنٹرول ان کے کنٹرول میں رہے گا. اس وقت سینٹ میں 51 ریپبلکن ہیں, 47 ڈیموکریٹ ہیں, اور 2 انڈیپینڈنٹ ہیں جو کہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے 51 اور 49 اس وقت صورتحال ہے, اور یہ یا تو وہ بہتر کر لیں گے یا پھر جو ہے وہ اسی کو مینٹین رکھیں گے. تو سینٹ میں تو ریپبلکنز کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. دوسری طرف کانگریس میں اس وقت جو ہے وہ ریپبلکنز ہیں 235, ڈیموکریٹ ہیں 193. تو اس لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ ریپبلکنز کے پاس ہے ہاؤس, لیکن اس الیکشن کے بعد بہت چانسز ہیں, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یہ جو ہولڈ ہے یہ لوز کر لیں گے, اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ہاؤس اپنے ہاتھ میں لے لیں گے.
اچھا, اب بات کرتے ہیں, گزشتہ ہفتے کے دوران امریکہ میں 2 ایسے واقعات ہوئے جن میں سے بہت سے لوگ حیرت میں بھی مبتلا ہوئے. پینسلوانیا کے شہر پٹسبرگ میں ایک 46 سالہ سفید فام شخص نے یہود مخالف نعرے لگاتے ہوئے سناگوگ میں داخل ہو کر 11 افراد کو ہلاک کیا اور 6 کو زخمی کر دیا. اس سے پہلے پائپ بم کا مسئلہ تھا جس میں سابق صدر اوباما, سابق نائب صدر جوزف بائیڈن اور سابق سیکرٹری ہلری کلنٹن کے علاوہ متعدد شخصیات کو ڈاک کے ذریعے پائپ بم بھجوائے گئے. آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ ان 2 واقعات کے 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں کس حد تک اثرات مرتب ہوں گے, اور کون سی پارٹی کو زیادہ دھچکا لگنے کا امکان ہے؟
اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے اور اس کا جو اثر ہے وہ ریپبلکنز پر ہوگا, کیونکہ دونوں طرف جو بھی اس کا کلپرٹ تھا وہ ایک فار رائٹ گروپ سے تھا, اور اس وجہ سے ریپبلکنز جو ہیں, صدر ٹرمپ نے بھی کلیئرلی بتایا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, خاص کر جو پٹسبرگ کا واقعہ ہوا ہے, تو یہ اس کے جو الیکشن ہے اس میں ایک ڈسرپشن پیدا کیا ہوا ہے. تو اس وقت سات ایسے بڑے موضوعات ہیں جس پہ ووٹنگ ہو رہی ہے, اس میں سے جو ریشل اور ایتھنک جو ڈسکریمنیشن ہے وہ صرف ایک ہے, باقی ایسے جو ایشوز ہیں جس پہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ وہ ضروری ہیں, اور وہ ہے اکانومی اور ہیلتھ کیئر.
جی, اس کے لیے میں نے بات کرنا تھی کہ پیو ریسرچ کا جو ابھی سروے آیا ہے اس میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں 75% اور اکانومی کی بات کرتے ہیں 74%. اب آپ بات کریے آگے.
جی بالکل ایگزیکٹلی. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جتنے بھی موضوعات ہیں, جو ایشوز ہیں, یہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے لیے بالکل اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اکانومی اور ہیلتھ کیئر میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہیں وہ بالکل ڈیوائڈ کے ایک طرف اور دوسری طرف ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایشو ہے وہ ہے امیگریشن کی. امیگریشن جو ہے وہ ریپبلکنز کے لیے ایک معنی رکھتی ہے اور ڈیموکریٹس کے لیے بالکل وہ ایک دوسرے معنی رکھتی ہے. تو جو بھی ہاؤس کو کنٹرول کرے گا وہ پھر ان یہ جو ایشوز ہیں یہ ڈیٹرمن کریں گے, اور اس میں جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا فیوچر کیا ہوگا. تو اسی وجہ سے صدر ٹرمپ اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ الیکشن موڈ میں ہیں, اور وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, وہ گورنرز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیڈ کروز کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسس میں, اسی طرح سے وہ جارجیا میں جو ہیں وہ ریپبلکن گورنر کو سپورٹ کر رہے ہیں. جارجیا میں ایک بہت ہی اس وقت انٹرسٹنگ ریس چل رہی ہے, جس میں سے پہلی مرتبہ اگر کامیاب ہو گئی تو ایک سیاہ فام جو ہے وہ ڈیموکریٹ وہ گورنر کے طور پر ابھرے گی اگر وہ اس الیکشن کی جیت جاتی ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ جو اس طرح سے مقابلے ہو رہے ہیں جو کہ ہسٹورک نیچر کے ہیں, اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ صرف 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں, جبکہ سینیٹرز جو ہیں وہ 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں.
اچھا, تو آخری سوال, جی آخری سوال کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, ایک صفحہ خواتین کی ایک ریکارڈ تعداد جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے انتخابات میں, اگر وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی پالیسیوں پر ان کا اثر ہوگا؟
ان کا ڈیفینیٹلی اثر ہوگا, اور اس وقت ریکارڈ نمبر میں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, گورنرشپ میں بھی اور کانگریس میں بھی. تو اس کی ایک بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کے جتنے بھی پالیسیز ہیں, زیادہ تر اس کے جو پالیسیز ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ اس کو اپنے اگینسٹ کنسیڈر کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ایک ریکارڈ نمبر میں باہر آئی ہیں. وہ نہ صرف الیکشن لڑ رہی ہیں کینڈیڈیٹ کے طور پر, بلکہ وہ جو ہیں وہ ایز ووٹرز بھی بہت زیادہ, ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور ریکارڈ نمبر میں ابھی جو ارلی ووٹنگ ہوتی ہے امریکہ میں, ارلی ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو ووٹنگ کا دن ہوتا ہے اس پہ اتنے ووٹ نہیں پڑتے ہیں جتنے کہ مطلب جو ارلی ووٹنگ میں ہوتے ہیں. تو اس وقت ارلی ووٹنگ میں آلریڈی 37 million ووٹ جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں, جبکہ امریکہ میں اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 180 million ہیں, یعنی 18 crore ہیں, جبکہ امریکہ کی کل آبادی اس وقت 329 million ہے, یا تقریباً 33 crore ہے اس وقت. تو اس میں سے 180 million جو ہیں یا 18 crore رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اور آلریڈی اس میں سے 37 crore جو ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال چکے ہیں, جبکہ مزید ووٹ جو ہیں وہ پرسوں ڈالے جائیں گے. تو ایک تو ویمنز رائٹ کی بات ہے, اکانومی اور ہیلتھ کیئر کی ہے, اور امیگریشن کی ہے, جبکہ 3 اور بھی بہت بڑے ایشوز ہیں, اور وہ ایک تو ہے انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج کی. جس میں سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ریگولیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں, جبکہ ریپبلکنز جو ہیں وہ ریگولیشن وہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ اتنا وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ہمارے اوپر آ رہا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم. ہمارے پاس پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بھی بات ہوگی پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ پروگرام کو ختم کرنے کی میزبان بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. پروڈیوسر گلرخ اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپیز. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. ان پروگراموں میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ان کو سنتے رہیے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ رائے ضرور دیجیے کہ آپ ان پروگراموں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں. اور اب بہجت اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سچے واقعے پر مبنی بالی ووڈ کی فلم پیہو 16 نومبر کو بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. یہ فلم اپنی نوعیت کی مختلف فلم ہے, جس میں ایک 2 سالہ بچی نے اہم کردار ادا کیا ہے, جبکہ اسے ونود کپری نے ڈائریکٹ کیا ہے. بھارت کے سینئر صحافی, اسکرین رائٹر اور فلم ڈائریکٹر ونود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیہو ایک ایسی فلم کی کہانی ہے جس میں معاشرے کے اہم مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے.
اس میں پیہو ایک فلم ہے اور پیہو کی کہانی نہیں ہے, یہ ہماری کہانی ہے, یہ میری کہانی ہے, یہ آپ کی کہانی ہے, یہ ہمارے پریواروں کی کہانی ہے, یہ ہمارے پڑوس کی کہانی ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے, اور دراصل یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے, جو ایڈلٹس ہیں یہ ایڈلٹس کی کہانی ہے, اور یہ ہمارے جو رشتوں میں ایک جو ایگو آ جاتی ہے اس کی ایک کہانی ہے, اور اس بڑوں کی کہانی کو میں نے ایک بچے کے ذریعے کہنے کی کوشش کی ہے. یہ فلم 16 نومبر کو ریلیز ہوگی بھارت میں, اور لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کے کئی بڑے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولس میں یہ فلم دکھائی جا چکی ہے. یہ کینیڈا کے وینکوور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دکھائی جا چکی ہے, امریکہ کے بہت ہی جانے مانے فلم فیسٹیول ہے جس کا نام ہے پام سپرنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول, جو کیلیفورنیا میں ہوتا ہے پام سپرنگز میں, پام سپرنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول وہاں دکھائی جا چکی ہے. اس کے علاوہ ایران کے تہران میں فجر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہے, وہاں دکھائی جا چکی ہے. مورکو میں اس فلم کو دو بیسٹ فیچر بیسٹ فلم کے اوارڈ ملے, ایک بیسٹ فلم کا کرٹکس اوارڈ ملا اور ایک بیسٹ فلم کا پاپولر آڈینس اوارڈ ملا. دو اس کو اوارڈ ملے, اس میں اس کو بیسٹ فلم مانا گیا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو سب سے بڑا فلم فیسٹیول ہے انڈین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا, اس کی اوپننگ فلم تھی. اس کے علاوہ جرمنی میں فلم کو دکھایا گیا, کئی فیسٹیول میں فلم کو دکھایا جا چکا ہے. اور مسقط, عمان کے مسقط میں عمان کا بھی بڑا فیسٹیول ہے, وہاں پر بھی عمان میں بھی فلم کو دکھایا گیا. ریسپانس بہت ہی شاندار رہا ہر جگہ پر, لوگوں نے 2 سال کی بچی کو ہاتھوں ہاتھ لیا, بہت پیار دیا فلم کو, بہت پیار دیا.
اس فلم کے ٹریلر کو حال ہی میں ریلیز کیا گیا ہے, جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بچی اپارٹمنٹ میں اکیلی ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کو جگانے کی کوشش کرتی ہے جو شاید مر چکی ہے. وہ بچی کبھی اپنے آپ کو فریج میں بند کرتی ہے تو کبھی آگ جلا دیتی ہے. دل دہلانے والے خوف زدہ مناظر نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ حاصل کی. ونود کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تقریباً 50 سے 60 کے قریب مختلف موضوعات پر ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, جس میں سب سے مختلف اگھوری سادھو نامی لوگوں پر ڈاکومنٹری تھی.
بھارت میں, انڈیا میں اگھوری سادھو ہوتے ہیں, اگھوری سادھو جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی الگ طریقے کے سادھو ہوتے ہیں, جو ان کا جو ان کے ریچولس ہوتے ہیں وہ بہت ہی سیکریٹو ریچولس ہوتے ہیں ان کے, اور
वो अपनी जो उनके जो रिचुअल्स होते हैं उसमें एक रिचुअल उनका ये भी होता है कि वो उनको ऐसा लगता है कि उससे उनको पावर मिलेगी, उससे उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी. तो वो ये जो साधुज हैं, ये जो ह्यूमन डेड बॉडी है उसको जब हमारे जो कल्चर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जला दिया जाता है. डेथ के बाद डेड बॉडी को, उसके जो डेड बॉडी के जो हिस्से बच जाते हैं उसको वो लोग वहाँ से बर्निंग फायर में से, चिता में से निकालते हैं और उसके बाद उसको वो लोग प्रसाद समझ करके उसको खाते हैं. और इससे उनको, उनका बिलीफ है कि ये इससे उनको पावर मिलेगी. तो ये एक ऐसे साधुओं की दुनिया थी जो इससे पहले अनजान थी और उसको पहली बार टेलीविजन पर और पहली बार उस पर जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मैंने की थी.
उनका मजीद कहना था कि इसके अलावा भारत में टॉयलेट पर पाक भारत तालुकात और कई दूसरे मौजूदात पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और मुस्तकबिल में कई दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ. अमेरिका, वॉशिंगटन.